نتوسط ملك الصلوات پڑھنے. اللهم صل على تمام مؤمنين ومؤمنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآل محمد بيك مطبق في الصلوات بعد. اللهم صل على محمد وآل سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. اللہم صل علی امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد و آلی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانه كريه الصلوات. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد السلام عليكم يا معدن الرحمة وقادة الأمم وأولياء النعم صلوات الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. بارگاہ پروردگار میں دعا ہے، پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرمائے. پروردگار کا شکر ہے جس نے گزشتہ ان ایام میں ہمیں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت نصیب فرمائی، اور ہر بہنے والا آنسو اس مودت کا شاہد ہے. 11 محرم کی مجلس سے غفیلہ ہے، جیسے نمازوں میں ایک نماز نماز غفیلہ ہے. نماز غفیلہ کو نماز غفیلہ اس لیے کہا گیا کہ معمولاً لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جو مغرب کی نماز کے بعد معمولاً لوگ 4 رکعت نافلہ پڑھ کے اس کے بعد عشاء پڑھ لیتے ہیں، اگر فرصت ملے تو نماز غفیلہ ادا کریں. غفیلہ وہ نماز کے جس سے لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی غفیلہ رکھ دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس 11 کی بھی مجلس غفیلہ ہے، درحال کہ 11 کی مصیبت 10 محرم کی مصیبت سے کچھ کم نہیں ہے. بہت بڑی مصیبت کا دن ہے 11 محرم الحرام، لیکن متاسفانہ کسی حد تک لوگوں کی تھکن، مسلسل لوگوں کا عزاداری میں آنا، بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اس کی توان اور طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس تسلسل کو باقی رکھ سکے. اور پھر دن کو آج جلوس بھی تھا، ہمارے کثیر تعداد میں مومنین جلوس میں شریک تھے، اور الحمدللہ یہ جلوس جو ہے یہ ہماری وحدت کا مظہر ہے. اس سے بہت سے فوائد بھی ہمیں عائد ہوتے ہیں. ایک فائدہ ہماری یونٹی خود ایک فائدہ ہے، ہمارا مل جانا خود ایک فائدہ ہے. بعض اوقات لوگ مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا میسج تو کسی کو جا نہیں رہا ہے، سنڈے سب کچھ بند ہے، ایوری تھنگ از کلوزڈ، تو ہمارے جمع ہونے کا وہاں پر فائدہ کیا ہے. جمع ہونے کا چاہے جس حال میں بھی ہوں، بہرحال اگر ہم خدا کے نام پہ اور اہل بیت کے نام پہ جمع ہو جائیں تو اس میں فائدہ ہے، خود پروردگار اس میں برکتیں پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ جو وحدت پیدا کی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے، اپنی خواہشات کے لیے نہیں کی ہے. ایک وقت ہو سکتا ہے کچھ لوگ جمع ہو جائیں کچھ اور کام کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے. ایک وقت کچھ لوگ جمع ہو جائیں حسین مظلوم کربلا کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ ان کا جمع ہونا اور ان کی وحدت جو ہے اس سے بھی برکات آتی ہے، اس سے خود برکات نازل ہوتی ہے. اور دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہوتا ہے. یہ بچے جب جاتے ہیں اور اس کثیر تعداد میں دوسرے مومنین کو اکٹھا دیکھتے ہیں، ان میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ ہم اتنی تعداد میں. یہ جب مثلا ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں 100-100 کی تعداد میں، 150-150 کی تعداد میں، اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم نے اتحاد نہ ہونے کا جو ایک نتیجہ بتایا ہے اور اس کا ایک برا ایفیکٹ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم کمزور ہو جاتے ہو، دل کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، ایک ضعف پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں میں انحراف پیدا ہوتے ہیں. اور اگر انہی قوتوں کو ملا لیا جائے، ساری جمع ہو جائیں، کسی ایک جمع جگہ پر جمع ہو جائیں، تو اس سے پھر دوبارہ ایمان کو تازگی ملتی ہے، پھر ایک قوت اور اقتدار ملتا ہے، پھر وہ سولیڈیریٹی ملتی ہے، پھر بازو مضبوط ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے کہ حد عقل ہم جمع ہو سکتے ہیں، ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے. تو ان اجتماعات کو کم اہمیت نہ سمجھیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ تو کوشش کرے گا، وہ چاہے انجمن کرے، امام بارگاہ کرے، حسینیہ کرے، آئی سی کرے، اس میں کیا حرج ہے. خوب ہم اسے تشویق کریں، ان کو ان کی تقدیر و تشکر کریں جن لوگوں نے ہماری گردن سے اس فریضے کو اٹھا لیا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں یہ کام دیا گیا، آئی سی کیوں نہیں کر رہا ہے، ادارہ کیوں نہیں کر رہا ہے، غدیر کیوں نہیں کر رہا ہے. مثلاً ابھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہم ہی سارے کام کریں، بلکہ بعض اوقات یہ واجبات کفائی ہیں، یا اگر فرائض ہیں تو فرائض کفائی ہیں. ان فرائض کفائی میں سے اگر ایک فرد نے آگے بڑھ کے کہا میں یہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہوں، خوب لیٹ دیم ڈو، آپ آگے بڑھیں، آپ یہ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ایز لانگ ایز اس میں وہ خلوص پایا جاتا ہو، اس میں اصلی مقصد کی طرف کسی حد تک توجہ پائی جاتی ہو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ سب ایک لیول پہ نہیں ہو سکتے، ایک جیسا سوچ نہیں سکتے ہیں، تمام لوگوں میں ایسی ہمانگی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ سارے ایک ہی لیول پہ سوچنا شروع کر دیں، معرفت کا ان کا ایک لیول ہو جائے. نہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف فکریں ہیں، اور وہ مختلف فکریں جمع ہوتی ہیں، ان کا کسی ایک مقصد پہ جمع ہو جانا پروردگار کی طرف سے برکات لاتا ہے. تو خدا کا شکر ہے ایک اجتماع ہوا، اجتماع بھی مظلوم کربلا کے نام سے، اور خدا متعال ایسے شہر پہ جہاں پر مومنین کثیر تعداد میں جمع ہوں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. جب یہ کہا گیا کہ اگر فرض کریں 10 مل کر یا 10 سے تھوڑے بڑھ جائیں تو وہ مل کر اگر صلوات پڑھیں تو اس صلوات کے ثواب کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اگر فرض کریں ہم 1000 جمع ہو جائیں، 1500 جمع ہو جائیں، تو پھر تو فرشتے جو ہیں وہ قطاروں کی شکل میں بھی اگر کھڑے ہو جائیں، سب کے سب فرشتے مل کر اگر اس کے ثواب کو شمار کرنے لگیں تو نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے جس کو خدا نے بلند کیا ہے، اور یہ سارے کام ہم نہیں کر رہے ہیں اصل میں. یہ مثلا یہ جو فرض کریں بعض اوقات ہم یہ تصور کرتے ہیں میں نے پڑھا فلاں رو پڑا ہے، نہیں، یہ میری وجہ سے تھوڑا ہی روتا ہے، یہ میری باتوں میں تاثیر نہیں ہے کہ لوگ روتے ہیں، یہ ذکر اہل بیت میں تاثیر ہے. اور اگر میرے فضیلت بیان کرنے سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذکر اتنا بلند ہے، اس میں اتنی چاشنی ہے، اتنا کمال ہے اہل بیت کا کہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کمالات دنیا میں تصور کر سکتے ہو وہ ہمیں ہماری طرف نسبت دو. اور ہر وہ نقص اور ہر وہ کمزوری جسے تم تصور کر سکتے ہو اس سے ہمیں مبرہ تصور کرو. اس لیے کہ ہم میں ایک ذرہ برابر نقص نہیں پایا جاتا، ذرہ برابر کمزوری نہیں پائی جاتی، ہم صرف کمالات کا مجموعہ ہے، صرف کمالات کا مجموعہ ہے. لہذا کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کمال جو ہے یہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ نسبت دے دی تو اس سے تو ایگزیجریٹ کر دیا، بہت بڑھا دیا. بڑھائے گا تو وہ جس کو کسی حد کا پتا ہوگا، اگر حد کا پتا ہو پھر کہے کہ آپ نے اس حد سے آگے بڑھا دیا. ہاں ایک حد کا ہمیں پتا ہے کہ ان کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ذات پروردگار سے ملاؤ، اگر یہ حد باقی رہے پھر ہر فضیلت کی نسبت ان کی طرف دو. اور دوسرا امر یہ کہ خوب مسلسل چونکہ گفتگو بھی ہوتی رہی اور میرا گلا بھی بہر حال ابھی فی الحال تو اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. آج ہی گفتگو کر رہے تھے تو یہ عائش شہرستانی نے واقعہ سنایا مرحوم عائف فلسفی کا، کہ جو ایران میں بہت بڑے سپیکر گزرے ہیں. میں نے خود ان کی زندگی میں ان کی کئی مجالس سنی ہیں، اور ان کا یہ معروف تھا کہ وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ دن میں مجلس نہیں لیتے تھے، ایک سے زیادہ مجلس کبھی قبول نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں ہو نہیں سکتا ہے، مجھے تیاری کی ضرورت ہے، مجھے آمادہ ہونا تھا. اور پھر بعد میں کبھی محرم آ گیا تو یہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی کے لیے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی عالم بھی جو ہے وہ اب جب لوگ مسلسل طرف سے کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے کہہ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو بھی دن میں پانچ پانچ چھ چھ مجلسیں کبھی پڑھنا پڑتی تھی، صلوات پڑھنے آپ. یہ احساس بھی ڈاکٹر کو ہی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. تو آئے شہرستانی بتا رہے تھے کہ کبھی آئے فلسفی مریض ہو گئے تو ان کو اٹھا کر انگلینڈ لے گئے. وہاں پر ڈاکٹر کے پاس جب لے کر گئے تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں. ان کا یہ ایران میں سپیکر ہیں. سپیکر؟ اچھا تو کیسے سپیچز دیتے ہیں، لکھ کر دیتے ہیں یا جیسے زبانی بولتے ہیں؟ کہا نہیں یہ تو بار ممبر پہ جا کے زبانی سپیچز دیتے ہیں. اچھا زبانی سپیچز دیتے ہیں، تو یہ مہینے میں کتنی سپیچز دیتے ہیں؟ کہا مہینے میں تو نہیں لیکن یہ دن میں پانچ چھ سپیچز دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا مہینے میں کتنے منٹ سپیچز دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم مہینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ہر روز کی بات کر رہے ہیں، یہ دن میں پانچ چھ سپیچز دیتے ہیں. اس نے کہا کیا کہہ رہے دیوانہ ہے تو؟ اس نے کہا کہ دیکھیں آج کل کی جو ہمارے قوائف یا ہماری تحقیقات جو ہیں اس کے مطابق اگر ایک آدمی 15 منٹ بولنا چاہے، جدید تحقیق کا انہوں نے بیان کیا، اگر 15 منٹ بولنا چاہے تو اس کو کم از کم 6 گھنٹے محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ 15 منٹ گفتگو کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں یہ دن میں 6 گھنٹے بولتے ہیں، تو 6 گھنٹے بولنے کے لیے ان کو کتنے دن درکار ہے؟ ان کو یہ تو بہرحال یہ تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد جا کر یہ تقریر کرتے ہیں جا کے. تو اس نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی لے جائے میرے پاس سے، یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے مجھے، یہ صحت مند نہیں لگ رہا ہے، کوئی ذہنی اعتبار سے کوئی خراب ہو گیا ہو کوئی اس کا. تو عزیزان گرامی بعض اوقات بہرحال روحانی کے متعلق بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بہرحال یہ بھی کوئی فرشتہ ہے یا مثلا نبی اور آئمہ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہے، میں بھی آپ کی طرح، ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں. تو بعض اوقات دن میں دو دو تین تین چار چار تقاریر مسلسل ہوتی ہیں اور اس کے لیے پریپریشن بھی ہوتی ہے. بہرحال صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو یہ جو چند جملے عرض کیے ہیں یہ صرف آپ کی تر و تازگی کے لیے تاکہ ذہنی آمادگی پیدا ہو جائے، تھکن تھوڑی دور ہو جائے. الحمدللہ ابھی کسی حد تک آپ تیار ہیں، کچھ مطالب کو سن سکیں گے انشاءاللہ. پھر بھی صلوات پڑھیں ایک بار. زیارت مبارکہ جامعہ کے اس کلمے سے متعلق کل مختصر گفتگو کی تھی کہ معصوم نے فرمایا ہے السلام علیکم یا قادۃ الامم، ہمارے سلام ہوں ان آئمہ علیہ السلام پہ جو قیادت کرتے ہیں امتوں کی. اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک قیادت ہے، ایک سیاقت ہے، ایک قائد ہوا کرتا ہے، ایک سائق ہوا کرتا ہے. قائد اسے کہتے ہیں جو آگے چلتا ہے، سائق وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سے روند رہا ہوتا ہے کسی شے کو. اور معمولاً یہ حیوانات کو جو لے کر چلتے تھے کسی زمانے میں، ان کی باگ ڈور پکڑ کر جب چلتے تھے تو ان کے لیے کلمہ قائد استعمال ہوتا تھا. اور وہ لطیفہ بھی معروف ہے، نہ معلوم روایت صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن علماء سے سنی ہے کہ کبھی یزید آگے چل رہا تھا اور گدے پہ ابو سفیان سوار تھا اور پیچھے معاویہ چل رہا تھا، تو ان کو چلتے ہوئے دیکھ کر رسول خدا نے جب دیکھا تو فرمایا لعن اللہ علی القائد والراکب والسائق، پروردگار قائد پہ بھی لعنت کرے، جو سوار ہے اس پہ بھی لعنت کرے، اور جو پیچھے چل رہا ہے اس کو پیچھے سے روند رہا ہے اس پہ بھی لعنت کرے. تو تین اصطلاحات ہو گئی ہیں، ایک قائد ہے، ایک راکب ہے، ایک سائق ہے. قائد وہ جو آگے لے کر چلتا ہے، باگ ڈور پکڑتا ہے اور خود آگے سے لے کر چل رہا ہوتا ہے، پہلے خود چلتا ہے پھر حیوانات کو لے کر چلتا ہے. ایک وہ جو راکب ہے، اس کا کام یہ ہے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو پیچھے سے روند رہا ہوتا ہے. یہ تینوں کی حیثیتیں مختلف ہیں. آئمہ علیہ السلام نہ تو راکب ہیں اور نہ سائق ہیں، پیچھے سے چلانے والے نہیں ہیں. گھر سے بیٹھ کر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہ کام کر دیں اور واپس آ جائیں، ہمیں رپورٹ دے دیں. یہ رپورٹیں لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے راہبر نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو کچھ انفارمیشن فراہم کر دیتے ہوں اور لوگ ان انفارمیشن پہ اگر عمل کر لیں تو بہرحال وہ اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے. سوار بھی نہیں ہے، یعنی لوگوں کی گردن پر سوار ہو جائیں اور خود ان لوگوں کو اس طریقے سے چلا رہے، بلکہ آئمہ علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ ہر کام کے لیے خود عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور پھر قائد الامم ہیں، یعنی تمام امتوں کے قائد ہیں. اب جب ہم تمام امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے مراد صرف آئندہ آنے والی قومیں اور وہ قومیں کہ جو پیامبر کے زمانے میں آئیں اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی قومیں، انہی سے متعلق نہیں کہا ہے کہ ان امتوں کے لیے قائد ہیں، بلکہ قائد الامم سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی امتیں آئیں ان کی قیادت کرتے ہیں، ہر امت کے قائد ہیں. اب یہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے مسئلہ ہضم کرنا جو ہے یہ مشکل ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، ایک بعد میں آنے والا آدمی پہلے آدمیوں کی قیادت کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم پیامبر اکرم کی اس حدیث کی طرف نگاہ کریں کہ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں سب سے پہلی شے جو ذات پروردگار نے خلق کی ہے وہ میرا نور ہے. معلوم ہوتا ہے نور پیامبر گرامی اسلام کائنات کی خلقت سے بھی پہلے خلق ہوا ہے. ہر یہ ٹوٹی پھوٹی صلوات نہیں، سب مل کر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی، تو جب سب سے پہلے یہ نور خلق ہوا ہے تو یہ نور کئی مراتب میں ہر شے کی خلقت کے ساتھ ساتھ موجود ہے. آدم کی خلقت کے ساتھ یہ نور موجود ہے، نوح کی خلقت کے ساتھ یہ نور موجود ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کے ساتھ یہ نور موجود ہے. اور پھر کیا کمال ہے اس حدیث کا جس میں جب مولا کائنات ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں، رسول خدا بھی تشریف فرما ہے کہ حضرت ایک مرتبہ داخل ہوئے اس محفل میں. ابھی جب مولا کائنات وارد ہوئے تو ایک مرتبہ پیامبر نے اپنے جانشین کی طرف نگاہ کی اور کہا پروردگار کا شکر ہے کہ ابھی وہ آیا ہے کہ جسے ذات پروردگار نے ان کے باپ سے پہلے، ہزاروں سال پہلے، ان کے باپ سے بھی پہلے پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ سے بھی ہزاروں سال پہلے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا نہیں جانتے ہو ذات پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے؟ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نعرہ نہیں، اگر نعرہ لگانا ہے تو ٹھیک طریقے سے لگائیں۔ صلوات پڑھیں۔ مجھے خطرہ ہے آئی سی بعض چیزوں میں مشہور ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں آپ کو ان چیزوں سے نکالو۔ یہ خوف، خطرے، ڈر، نعرہ لگانے کا ڈر ہے، یہ لگائیں تو تھوڑا ایسے بزدلوں کی طرح نعرہ لگا دیا۔ نعرہ جب نعرہ حیدری ہے تو اس کو کچھ اس جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ لگائیں، اور جوش ایمانی کے ساتھ، جیسے آپ اکثر کہتے ہیں جوش ایمانی کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ جوش ایمانی، معذرت، میں صرف آپ کی تراوت دماغ کے لیے کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ دونوں نور پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بیان کرنا شروع کیا، یہ دونوں نور بیک وقت خلق ہوئے ہیں، اور پروردگار نے دونوں کو جدا کیا، جدا کر کے ان کو عرش الہی کی دائیں طرف قرار دیا۔ پھر پروردگار نے ان دونوں انوار کو حکم دیا، تم تسبیح کرو۔ پھر ملائکہ کو خلق کیا ہے، ملائکہ نے ان انوار کو دیکھنا شروع کیا، یہ تسبیح کیسے کرتے ہیں۔ جب ہم ملائکہ کو دیکھتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں، ملائکہ نے ہمیں دیکھا، ہمیں دیکھ کر تسبیح کو سیکھا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ ملائکہ پیغام لے کر آتے تھے لہذا وہ استاد بن جاتے تھے۔ ملائکہ تو وہ ہیں کہ جو ان کے انوار کے سائے میں بیٹھ کر شاگرد بنتے ہیں، ان سے تسبیح کا سبق سیکھتے ہیں، یہاں سے تسبیح کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، جب ہم نے ملائکہ کو تسبیح یاد کرائی، ملائکہ نے کائنات کے مختلف ذرات کو تسبیح کرنا سکھائی، تو یہاں سے کائنات میں تسبیح کا آغاز ہوا ہے۔ ام من شیئن الا یسبح بحمدہ، کیا کائنات میں کوئی ایسی شے ہے کہ جو ذات پروردگار کی تسبیح نہ کرتی ہو؟ کائنات کی ہر شے حقیقت میں امام کے سائے میں تسبیح کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیادت جو ہے وہ ہمیشہ موجود تھی، ہر زمانے میں۔ اگر آدم کو مشکل پیش آئی تو آئمہ علیہ السلام نے اس کی مشکل کشائی کی ہے، اگر نوح علیہ السلام والسلام اس تلاطم سیلاب میں واقع ہوتے ہیں، اس طوفان میں واقع ہوتے ہیں، تو وہ ہستی جس نے حضرت نوح علیہ السلام والسلام کی مشکل کو حل کیا ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ آئمہ علیہ السلام ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزشتہ گزرے ہیں، ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے رہنمائی کی ہے، جنہوں نے ہدایت کی ہے، وہ آئمہ علیہ السلام ہیں۔ لیکن ہم مسلمان آئمہ اطہار علیہ السلام کے بعض پہلوؤں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض پہلوؤں پہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اس حد تک بھی ہمیں قبول ہے، ہم ان کو گھرانہ اہل بیت بھی ہم نے تصور کر لیا، نبوت کا گھرانہ ہے، رسالت بھی، ان کا تعلق رسالت کے ساتھ بھی ہے، سارے فضائل اور کمالات جو ہیں ان کو ہم نے کسی حد تک تسلیم کر لیا ہے۔ ایک وہ نقطہ کہ جس کے ساتھ ہم ابھی تک لنک اپ نہیں ہوئے ہیں، وہ قیادت ہے۔ ابھی عرض کروں گا کہ اس کو ہم نے ابھی تک تسلیم کیوں نہیں کیا ہے۔ قیادت سے مراد کیا ہوا کرتی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا قائد مان لیتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قائد مان لینا یعنی اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کے پیچھے حرکت کرنا، بھی اس کے آگے نہ بڑھانا. میں آج ہی کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج ہم ڈاؤن ٹاؤن جا رہے تھے, تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ مجھے جلوس پہ جانا ہے, پلیز آپ ڈرائیو کریں, آپ آگے گاڑی چلائیں, ہم آپ کو فالو کریں. تو جناب انہوں نے چلانا شروع کی, یہاں سے ہم نکلے. اب مجھ سے وہ شہرستانی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ان کی کہاں گئی. میں نے کہا میں نے ان کا نمبر بھی پڑھ لیا ہے, ان کی گاڑی کو بھی پہچان لیا ہے, اور وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. ایک قائد کا فریضہ ہوتا ہے, ایک پیچھے چلنے والے کا فریضہ ہوتا ہے. قائد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو ساتھ لے کر چلے, کہیں یہ نہ ہو کہ پیچھے آنے والے مس ہو رہے ہوں اور وہ خود آگے کہیں بہت دور آگے بڑھ جائیں, دوڑ رہے ہوں. قوم جو ہے وہ کمزور ہو, ضعیف ہو, ایمانی اعتبار سے پست ہو, اور امام صاحب جو ہیں وہ اپنی بلندی درجات پہنچے ہو. حضرت نوح کو اپنے زمانے کی امت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, لہذا انہیں 900 سال صبر کرنا چاہیے. پورا صبر کریں, اور جب اپنے پورے امتحانات سے گزر جائیں پھر اس کے بعد ذات پروردگار کی بارگاہ میں حجت کو تمام کر سکتے ہیں, پروردگارہ میں نے پوری کوشش کی ہے. یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. 5 آدمی, 7 آدمی, 900 سال کے بعد صبر حضرت نوح. لیکن پیغمبر کے زمانے کا اپنا صبر ہے, اس کے لیے صرف 40 سال محنت کرنا پڑی. لیکن پیغمبر کے آنے کے لیے راہ کو ہموار نوح نے کیا ہے, راہ کو ہموار موسیٰ نے کیا ہے, راہ کو ہموار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. ان انبیاء علیہ السلام نے, گزشتہ ہستیوں نے, ہر ایک ہستی نے اپنے آنے کے بعد اس راہ کو ہموار کیا ہے, زمینہ پیدا کیا ہے. اس وقت 5 تھے, پھر 5 سے 10 ہوئے, اور یہ 10 بھی آہستہ آہستہ موٹیویشن پیدا ہو رہی تھی, ذہن آمادہ ہو رہے تھے. اور یہی سلسلہ جاری رہے گا کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے راہ کو ہموار کیا, پھر امیر المؤمنین نے رستے کو ہموار کیا ہے, پھر حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ کو ہموار کیا, کہ ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ذہن آمادہ ہیں کہ ابھی اس نورانی پیغام کو سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. آج لوگ تشنہ نظر آتے ہیں. یہ تشنگی جو ہدایت کے قبول کرنے کے لیے ہے, یہ حقیقت میں ایک نوید دیتی ہے, ایک اچھی خبر دیتی ہے کہ اب ذہن تیار ہو چکے ہیں زمانے کے امام حضرت حجت کے پیغام کو سننے کے لیے. تو قائد کا کام یہ ہے کہ وہ جب چل رہا ہو مڑ مڑ کر دیکھے, پیچھے دیکھے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ چل رہی ہے, کہیں ان کی کوئی مشکلات تو نہیں ہے, مسائل تو نہیں ہے, پریشانیاں تو نہیں ہیں, ان کا ذہنی فکری لیول کیا ہے, کہاں کہاں پر بھی کوئی مشکلات ہیں. ان تمام مشکلات میں ان کے ساتھ سہیم ہونے والے شخص کو قائد کہا جاتا ہے. لہذا یہ جو روایات میں کہا گیا ہے, آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے جب مریض ہو جاتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہ شوخی ہے, تکلف ہے, یہ تکلف نہیں ہے, یہ صاف ماز کہانیاں تھوڑی ہیں, کہانیاں نہیں ہیں. اس لیے کہ انہوں نے قوم کی قیادت کو سنبھال لیا ہے, امتوں کی راہبری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. جب انسان امتوں کی راہبری کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ہر انسان دنیا کا ان کا اپنا بچہ ہے, ان کے بیٹوں کی طرح ہے, ہمارا تعلق ان کے بیٹوں کی مانت ہے. اور ہم نے جب ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا, ان کی امامت کو تسلیم کر لیا ہے, اب وہ اس قدر شفقت رکھتے ہیں, اتنی محبت رکھتے ہیں, جہاں پر بھی کوئی مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں. ہم اپنے یقین میں کمزور ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے آئمہ کا کیا مقام ہے. جی وہ قائد ہے,
ایک قائد کا فریضہ تھا، ایک مقتدی کا فریضہ ہے، پیچھے چلنے والے کا کیا فریضہ ہے؟ اب جب میں پیچھے چل رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھیں آج ہم پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں پیچھے چلنے کا سلیقہ بھی پتہ چل رہا ہے. پیچھے چلنے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی رستے پہ، ایک ہی ہائی وے پہ کئی گاڑیاں چل رہی ہیں، ہر ایک کے مختلف نمبر ہیں، ایک ہی ہائی وے پہ کئی رنگ کی گاڑیاں چل رہی ہیں. کہیں پہ بھی آپ نے کسی غلط گاڑی کو فالو کرنا شروع کیا تو وہ ممکن ہے آپ کو شہر سے ہی باہر لے جائے، کسی اور ڈیسٹینیشن پہ لے جائے. یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے. ہم نے میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہ رہا تھا اور اس نے مجھے کہا آپ جب شہر میں پہنچ جائیں تو آپ پلیز مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کو وہاں سے لے لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے پہنچ کر ان کو فون کیا، وہ آئے ایک جگہ پر، انہوں نے آ کر مجھے ہارن دیا. اتنے میں ٹریفک لائٹس ہو گئیں اور میں رک گیا. وہ وہاں سے نکلے، تھوڑی دیر میں آگے بڑھا، میں نے سمجھا گاڑی تو یہ جا رہی ہے، میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. اب جب تھوڑا سا آگے گئے پھر دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا گاڑی تو وہی جا رہی ہے. جب قریب گیا اندر سے جب شکلیں دیکھی تو مجھے پتا چلا یہ کوئی اور جا رہا ہے، بھائی ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے. جیسے ہم اس معمولی سے سفر میں اتنی کیئر کرتے ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں، نمبر کو نوٹ کرتے ہیں، گاڑیوں کا معلوم کرتے ہیں، اس کو تشخیص دیتے ہیں، ڈرائیور کا معلوم کرتے ہیں کون چلانے والا ہے، تو عزیزان گرامی جب ہم دین میں کسی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں تو پہلے قائد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی صفات کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے کمالات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پوری زیارت جامعہ کی مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم کیسے قائد کو انتخاب کر رہے ہیں. ان کی صفات اور کمالات کو جانے، پھر ان کے سامنے تسلیم ہو جائے. اور پھر جب تسلیم ہو جاتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی آگے جائیں کبھی پیچھے جائیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ آگے پیچھے جانے سے آپ اپنی ڈائریکشن کو مس کر دیں گے. آپ کو ہمیشہ فالو کرنا پڑے گا اور جگہ جگہ پہ آپ رک رک کر پیچھے سے مثلاً فلش دیں اب کہاں جا رہے ہیں، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے. آپ چلتے چلتے مثلاً پھر ہارن دیں، بھائی رکیں کہاں جا رہے ہیں، رکے گا بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، اگر آپ نے مجھے لیڈ دی ہے تو پھر مجھے چلنے دیں، آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے پھر مجھے رستہ دیں تاکہ میں اپنے رستے کو اختیار کر سکوں، جیسے میں فیصلہ کروں اس پہ عمل کرو. ضرورت نہیں ہے زیادہ سوچنے کی، تو پریشان کیوں ہو رہے؟ آؤ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قائد بنایا. قرآن کریم نے اس دلچسپ واقعے کو نقل کیا ہے اور ہر شخص کو جا کر اس قرآنی واقعے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بہت سے اوقات ہم قرآن پہ توجہ نہیں دیتے، اس کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کریم نے قصے کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ اقتدا کا رستہ بتایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس آتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ اول العزم نبی تھے لیکن جب ولی خدا کے پاس آگئے تو یہاں پر آ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا کہ انک لن تستطع علیہ صبرا، مجھے نظر نہیں آتا کہ تو میرے ساتھ صبر کرے گا. کہا کہ چلیں ایک آدھ مولت دینے میں کیا فرق پڑتا ہے، آپ ایک موقع تو دے کر دیکھیں. کہا چلیں ٹھیک ہے موقع دے لیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر دونوں چلنے لگے، آتے ہیں دریا میں، کشتی میں بیٹھتے ہیں. اب قائد نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا. فوراً بولے کہا آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ آپ چاہتے ہیں کشتی کو ڈبو ڈالیں؟ دیکھیں یہ بے صبرا مقتدی جو ہے یہ ایسا ہوا کرتا ہے. آپ فلاں کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ جو یہ بے صبرا مقتدی جو ہے جو فوراً پھل لینا چاہ رہا ہے, ہر شے کو سمجھنا چاہ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو ہر آدمی سمجھے, بعض اوقات صرف اقتداء کی ضرورت ہے, صرف اطاعت کی ضرورت ہے. جب کسی پہ اعتماد کیا تو پھر اس کے پیچھے بھی چلا جائے. آپ نے نماز کے لیے ایک شخص کو کھڑا کر لیا, اعتماد کر لیا. اب یہ کہا گیا کہ اگر وہ کبھی غلطی سے کھڑا ہو جائے جی تو ٹھیک ہے, آپ ایک مرتبہ ریمائنڈ کرائیں, لیکن فرضاً اس کو پتہ نہیں چلا کھڑا ہو گیا تو آپ بھی اقتدا کریں, غلطی تو ہو گئی ہے نا. بسا اوقات قائد سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وحدت کے حصول کے لیے, حفظ وحدت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے معمولی غلطی کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے بڑے مقصد کو حاصل کر لیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے معصوم حرکت کرے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے مقامات پر غلطیاں ہوتی ہیں, فیصلوں میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہر فیصلے کی غلطی کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے اور ہر فیصلے کی غلطی کو کھوج لگانا بھی ضروری نہیں ہے. اب کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا, جواب نہیں دیا ہے. عزیزان گرامی ذرا سوچئے, حضرت خضر نے جواب نہیں دیا, یہ نہیں کہا کیوں سوراخ کر رہا ہوں, کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, اس وقت ہی بتا دیتے بہتر یہی نہیں تھا. کہا اچھا چلیں ایک اور موقع دے دیں, پلیز برائے مہربانی ایک اور موقع دے کر دیکھیں. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے ہماری ججمنٹ ٹھیک نہ ہو. دیکھا ولی خدا نے پہلے سے ججمنٹ کی ہے, پہلے شاگرد کو پہچان لیا, اس کے آثار کو پہچان لیا. البتہ ممکن ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم نبی تھے, اور جب کسی کے پاس پوسٹ اور مقام ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کو حساب نہیں کرتا نا, وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہرحال وہ سب کچھ جانتا ہے. انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ ممکن ہے یہاں پر مراتب ولایت میں کچھ زیادہ ہوں, تو یہاں پر تقارن اور تقابل جو ہے وہ اولیاء کے درمیان ہے, ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر کسی کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر تقابل ہم دو اولیاء کا, دو منتخب ہستیوں کا جن کو ذات پروردگار نے ولایت عطا کی ہے, ان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, اب گئے ایک بچے کو اٹھایا قتل کر دیا, پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے, آپ نے ظلم کر دیا, ایک بچے کو قتل کر رہا ہے, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جواب ملا انک لن تستطیع علیہ صبرا, میں نے پہلے سے یہ کہا تھا آپ صبر کرنے والے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ قیادت پہلے معین کی, قائد بنایا, لیکن قائد کی راہ پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا, خود حضرت موسیٰ کے لیے مشکل ہو گیا. پھر تیسرا مرتبہ, تیسرے مقام پہ آ کر کسی دیہات میں پہنچے, وہاں پر دیوار بنانی شروع کر دی, کہا لوگ آؤ جمع کریں دیوار بنائیں. پھر بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہاں تو ہم مسافر ہیں, سفر پہ جا رہے تھے, رستے میں جاتے جاتے آپ دیوار بنانے لگے ہیں. اب وہ ہم کبھی اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, مسلمان کی تین شرطیں ہوتی ہیں. حضرت خضر نے بھی موسیٰ سے کہہ دیا مسلمان کی تین شرطیں ہوتی ہیں, تینوں پوری ہو گئی, اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں رہ گیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تم ہماری راہ پہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو. ہم اس واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا السلام علیکم یا قادۃ الامم,
ہمارے سلام ہو اے آئمہ علیہ السلام کہ جو امتوں کی قیادت کرتے ہیں، ہم نے آئمہ کی قیادت کو تسلیم کر لیا ہے، اور جب تسلیم کر لیا تو پھر ہر بات میں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ کہیں اس پہ عمل کرو۔ قائد کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اگر کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، کہے اٹھ جاؤ اٹھ جائے، کہے رک جاؤ رک جائے، ہر کام میں قیادت کی راہ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا یہ کربلا میں اس قیادت کے نمونے ملتے ہیں، ہمیں مختلف جو پیغمبر اکرم کے زمانے کے حالات ہیں اس میں قیادت کے نمونے ملتے ہیں، کہ کبھی حضرت صلح کے اس چارٹر پہ اپنا نام لکھ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس طرف سے مکہ کے لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا، کہا ہم یہ محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، ہم جیسا بے صبرا انسان حضرت کہتے دیکھیں یہ عجیب آدمی ہے، اگر کوئی محمد کو رسول تسلیم نہیں کرتا تو ہم اسے بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہاں پر پیغمبر ہے، ایک عظیم صلح کے پیکٹ پہ آج حضرت جو ہیں وہ سائن کرنے والے ہیں، اور صلح طرفینی ہوتی ہے نا، طرفینی ہونے سے کیا مراد ہے، کچھ ان کی مان لی جائے کچھ ہماری مان لی جائے، دونوں اطراف کچھ لو دو کا معاملہ ہے، آپ کچھ کہیں ہم تسلیم کر لیں، ہم کچھ کہیں آپ تسلیم کر لیں، اگر دونوں طرف سے تسلیم ہو جائے اسے صلح کہا جاتا ہے۔ صلح حقیقت میں عربی میں مصالحت کا نام ہے، مصالحت عربی میں دو گروہوں سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جب دو گروہ صلح پہ آمادہ ہو جائیں، تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو اب انہوں نے جب یہ شرط رکھ دی تو حضرت سب سے عظیم وہ ہستی کہ جو صلح پہ سائن کرنے والی، کہا نہیں اس نام کو کاٹ ڈالیں۔ اب بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا، لیکن مولا کائنات نے انکار نہیں کیا، آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا ہوں، یہ کیوں کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ کٹے، بہت سے لوگ دوسرے کچھ اور اعتراض کر رہے تھے، کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حد سے زیادہ تسلیم کر رہے ہیں، آپ ہر بات ان کی مانتے جا رہے ہیں، وہ پیغمبر کے فیصلے پہ اعتراض رکھتے تھے، لیکن امیر المومنین کو پیغمبر کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس کاغذ پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہو اس کاغذ سے میں علی نہیں مٹھا سکتا ہوں، یہ آپ خود ہی مٹھا دیں، اس لیے کہ میں رسول نہیں ہوں، ابھی رسول موجود ہیں، رسول کی زندگی میں پیغمبر کی زندگی میں خود پیغمبر کو رسول اللہ مٹانا چاہیے، کوئی اور حق نہیں رکھتا ہے، اس کلمے کو مٹائے۔ امیر المومنین نے ایک اصول چھوڑا ہے، تقدس رسالت کا خیال رکھتے ہوئے، عظمت رسالت کا خیال رکھتے ہوئے امیر المومنین نے اس کلمے کو نہیں ہٹایا ہے، لہذا لکھ دیا گیا محمد ابن عبداللہ، اسے اطاعت کہا جاتا ہے، سب مطیعوں نے فیصلہ پیغمبر کا ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر ایک مرتبہ عباس تلوار لے کر نکلے، خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ حکم آ جائے عباس